الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تبارك وتعالى في سورة الأحقاف فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وقال عز وجل في سورة الأعراف وسورة هود كأن لم يغنوا فيها وقال جل وعلا في سورة الأنعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات مجھے آج انہی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے جن پر نہایت اختصار کے ساتھ اور بڑے نامکمل اور اندھورے انداز میں نے کچھ گفتگو اپنے خطاب عید میں کی تھی. خطاب عید میں چونکہ وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے لہذا بہت سی باتیں ادھوری رہ گئی اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ بس ایک فہرست ہے ان موضوعات کی کہ جن پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے جو میرے اس خطبہ عید میں آ گئی تھی. لیکن اس قسم کی تقاریب میں چونکہ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر ایسا ہو چکا ہے کہ جن آیات کی تلاوت آغاز میں کی جاتی ہے ان کا مفہوم بیان ہونے سے رہ جاتا ہے تو آج میں ترتیب الٹ رہا ہوں. پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جن کو میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. چار آیات ابتدا میں نے سورہ انعام کی پڑھی ہیں اور تین آیات اختتام پر. سات آیتیں سورہ انعام کی ہیں اور دو آیات کے کچھ ٹکڑے میں نے تلاوت کیے ہیں سورہ احقاف سے اور سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے. اول و آخر سورہ انعام کی آیات ہے. سورہ انعام کی جو پہلے میں نے آیات پڑھی وہ 42 تا 45 چار آیات. اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جس قوم میں بھی رسول بھیجے ان قوموں پر اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں جاگ جائیں. اس لیے کہ جب انسان عیش میں ہوتا ہے اس کی ضرورتیں بآسانی پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو غفلت کا پردہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما قل و کفا خیر مما کسرا و الحا، دنیا میں انسان کو رزق کم ملے لیکن کفایت کر جائے، دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ذلیل نہ کرنا پڑے، لیکن ہو کم، ما قل و کفا، قلیل ہو لیکن کفایت کر جائے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے، خیر مما کسرا و الحا، کہیں بہتر ہے اس سے جو کثیر ہو، بہت ہو، فراوانی ہو لیکن اس کی وجہ سے غفلت داری ہو جائے۔ تو قوموں پر جب غفلت کے پردے بڑے دبیز ہو جاتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتا تھا، تو جہاں رسولوں کو وہ آیات دے کر بھیجتا تھا، معجزات دیتا تھا، اپنی وحی نازل فرماتا تھا، آیات بینات، تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، وہیں ایک اور تدبیر اللہ کی یہ تھی کہ لوگوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب، کچھ تکالیف، کچھ مصیبتیں، کہیں قحط، کچھ کسی اور اعتبار سے پریشانی، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرماتا تھا تاکہ لوگ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، جن میں کچھ بھی مادہ ہے عبرت پذیری کا اور جن میں کچھ بھی ارادہ ہے اصلاح کرنے کا، وہ ہوش میں آ جائیں اور جاگ جائیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوا یہی کہ جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ان کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس رہا، وہ ہوش میں نہیں آئے، جاگے نہیں، اپنی انہی خرمستیوں کے اندر مبتلا رہے، اللہ سے اپنی بے رخی کی اسی روش کو انہوں نے قائم رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے اور کھول دیے، اب کھا پی لو جو کھانا پینا ہے، اس لیے کہ اب تم عذاب الہی کا نوالا بننے والے ہو۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے کہ پیاسے ذبح نہ ہو، یا یہ کہ کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے صبح کے بھوکی حالت میں، جو ہے بھوک کی حالت میں ذبح نہ کیا جائے، پھر یہ اللہ کا معاملہ رہا ہے قوموں کے ساتھ کہ کھا پی لو کچھ عرصے، اس لیے کہ پھر تم پر وہ عذاب آئے گا جو تمہاری جڑ کاٹ کر رکھے گا۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذہن میں رکھیے، اگرچہ اب سلسلہ انبیاء و رسل منقطع ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لیکن قوموں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ابھی تک قائم ہے، قوموں پر اسی طرح غفلت کے پردے پڑتے ہیں، کوئی جگانے والے، کوئی مجددین امت، کوئی صلحاء، کوئی علماء، وہ اٹھتے ہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جگاتے ہیں، ہوش میں لاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ، فرق صرف یہ ہے کہ اب نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اب امتی ہیں، ان میں سے اللہ جن کو توفیق دے کہ وہ جاگ جائیں، دوسروں کو جگائیں۔ اسی لیے کہا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مجددین امت کا سلسلہ اسی لیے جاری فرمایا گیا، حدیث نبوی میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا، اللہ اس امت میں ہر 100 برس کے سرے پر، ہر صدی کے آغاز میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کریں گے، دین کو زندہ کر دیں گے، دین کو پھر اثر نو، اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف لوٹا کر لے جائیں گے، اور جو بدعات اور اوہام کے پردے پڑ گئے ہوں گے دین مبین کے چہرے انور پر، ان کو ہٹا کر پھر وہ جو روئے انور ہے دین مبین کا، اسے پھر اسی طرح تابناک کر دیں گے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب مجددین، صلحاء امت، مصلحین، علماء، علماء حق، ان کا معاملہ ہے، باقی سنت الہی جو کی تو۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان قوموں کو ہم نے پکڑا تکلیفوں کے ذریعے اور مصیبتوں کے ذریعے سے، فاقے کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے، کہ کیوں پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، سرکشی۔ وہ جو مجھے حفیظ کا وہ شعر کیونکہ بہت پسند ہے، جیسے ہی سرکشی کا لفظ آیا مجھے شعر یاد آ گیا، کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ وہ سرکشی کی وجہ سے جو بندگی کے نقوش جو ہیں وہ دھندلا جاتے ہیں، تو یہ ذرا بھوک اور پیاس اور کسی اور تکلیف سے شاید کہ ان کی سرکشی میں کمی آئے اور یہ ہوش میں آئے۔ فلاولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے کوئی تکلیف آئی تھی، آزمائش آئی تھی، تو وہ گڑگڑاتے، عاجزی اختیار کرتے، لیکن ہوا کیا؟ بالعموم ولکن قست قلوبهم، ہوا یہ کہ ان کے تو دل اور سخت ہو گئے، ان کے اندر بجائے اس کے کہ نرمی پیدا ہوتی، گداز پیدا ہوتا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور رقت پیدا ہوتی، اس کے برعکس ان کے دل اور سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے تمام اعمال جو وہ کر رہے تھے انہیں مزین کر دیا. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارے 5 سالہ منصوبے، ہمارے 10 سالہ منصوبے، سارے دل ادر دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں رفع ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اپنے انہی منصوبوں پر، اپنی انہی تدبیروں کے اوپر تکیہ کیے رہے اور اللہ کی جانب رجوع نہ کیا، اللہ کی جناب میں گڑگڑائے نہیں. فلما نسو ما ذکروا به، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا ہماری تعلیمات کو جن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی گئی تھی، نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیے، کھاؤ پیو عیش کر لو، اب یہ چند روز جو تمہارے رہ گئے ہیں ان میں جو پینا ہے کھانا ہے کھا پی لو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے ان نعمتوں میں جس کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے تھے، اخذناہم بغتتا، پھر ہم نے انہیں پکڑا اچانک، فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، ان کی کمر ہمت ٹوٹ کر رہ گئی، ان کے عزائم جو ہیں ختم ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، تو ان ظالم قوموں کی جڑیں کاٹ دی گئی، ان کو نسیم منسیہ کر دیا گیا، ان کو تہس نہس کر دیا گیا. والحمد للہ رب العالمین، اور تعریف اور حمد اور ثنا تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ٹکڑا اس لیے آیا ہے آخر میں، بظاہر تو معلوم ہوتا انمل بے جوڑ ہے، عذاب کے ساتھ اللہ کی حمد، عذاب میں قوموں کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور رب العالمین کا لفظ لایا جا رہا ہے، کیوں؟ اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہی کا ایک مظہر ہے. جیسے کسی انسان کا اگر کوئی عضو گل سڑ جائے، گینگرین ہو جائے ہاتھ میں، تو اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، وہ پورے جسم کے لیے رحمت ہے. اگر اس ہاتھ کو کاٹ کر نہ پھینک دیا جائے تو پورا جسم گل سڑ جائے گا، موت واقع ہو جائے گا. بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی، بڑا ظلم ہوا ہے، اس بیچارے پر بڑا رحم آ رہا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالنا یا پاؤں کاٹ ڈالنا در حقیقت اس کی جان، بحیثیت مجموعی اس کی جان بچانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی شان ربوبیت ہے. تو نوع انسانی ایک جسد واحد کے مانند ہے، اگر نوع انسانی کا کوئی حصہ، کوئی قوم اگر وہ گل سڑ جاتی ہے، اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، تعفن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے تاکہ بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے لیے خیر ہے، اس کی عافیت اسی میں ہے. اسی لیے ذرا دیکھیے کہ فقوت دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. فالحمد للہ رب العالمین، تو حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی کے مفہوم کی وہ آیات ہیں جو سورہ احقاف میں میں نے اس کا ٹکڑا آپ کو سنایا، یہی مضمون جس کو یہاں کہا گیا جڑ کاٹ دی گئی، اس کو فرمایا سورہ احقاف میں فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، وہ ایسے ہو گئے کہ اب ان کے مسکن نظر آ رہے تھے، وہ اس پہ رہنے والے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، محل ان کے نظر آ رہے ہیں، بڑے شاندار محل انہوں نے بنائے، بڑی شاندار عمارات انہوں نے بنائی، لیکن وہ عمارتوں کے بنانے والے جو کبھی اس میں داد عیش دیا کرتے تھے، جن کی سطوت و شوکت کا یہ مظہر ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، یہی بات کہی گئی ہے 3 دفعہ قرآن مجید میں، 1 دفعہ سورہ اعراف میں اور 2 مرتبہ سورہ ہود میں. یہ انداز ہے قرآن مجید کا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، اللہ کا یہ انداز ہے قرآن مجید میں ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں میں، مختلف الفاظ میں، مختلف اسلوبوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ تکرار نہ ہو، بات کی تکرار ہو لیکن یہ کہ الفاظ بدل جائیں، اسلوب بدل جائے. تو وہی بات جو کہی گئی، فقوت دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی ان ظالم لوگوں کی، وہی بات فرمائی گئی فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو ایسے ہو گئے کہ اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والے نظر نہیں آ رہے. اور اسی کے لیے تیسرا اسلوب ہے کالم یغنو فیہا، تین مرتبہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی سرے سے آباد ہی نہیں تھے، تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. یہ تین اسلوب ہیں. اب اس کے بعد جو تین آخری آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، یہ اس میں سے پہلی آیت تو بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت کی حامل ہے یہ آیت مبارکہ، اس لیے کہ ہم بحثیت مجموعی اللہ کے جس عذاب کی اس وقت گرفت میں اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر بڑے واضح الفاظ میں. یہ آیات ہیں 65، 66 اور 67 سورہ انعام ہی کی. قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں نچنت نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ و مامون و مسنون نہ سمجھو، کتنا ہی تم نے اہتمام کر لیا ہو اپنی حفاظتوں کا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب کے سوتے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے، او یلبسکم شیعاً، یہ تیسرا ہے وہ عذاب جو بدترین عذاب ہے، نہ آسمان سے کچھ نازل کرنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑ کر کوئی برآمد کرنے کی ضرورت، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویزیق بعضکم بعض بعض، اور پھر مزہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا، ایک کی قوت تم پر صرف ہو رہی ہے، تمہاری قوت تمہارے بھائی کے خلاف صرف ہو رہی ہے، طبقات میں، گروہوں میں، قومیتوں میں، علاقائی عصبیتوں کی نفرتوں کے اندر منقسم ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہو جاؤ. فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی دیکھیے ہم کیسے اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، کیسے ہم اپنی باتوں کو مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ کچھ فہم اور تفقہ سے کام لیں، کچھ غور کریں، کچھ سمجھیں. وکذب بہ قوموں کا وہو الحق، اور اے نبی آپ کی قوم اس کا انکار کر چکی حالانکہ یہ حق ہے، یہ جو اب عذاب الہی کی خبر دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا. قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، میرے ذمہ تھا تمہیں متنبہ کر دینا، تمہیں خبردار کر دینا، تم تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا. لکل نبئی مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت معین ہے اللہ کے ہاں، کب وہ واقعہ ہونا ہے یہ اللہ ہی کے ہاں طے ہے، وہ عذاب کب آئے گا، آخری فیصلہ تمہارا کب سنایا جائے گا، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. لکل نبئی مستقر وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، جب وہ گھڑی آئے گی تو ہر بات جو ہے منکشف ہو جائے گی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تب کہو گے ہائے ہماری شامت، یا ویلنا، ہم تو اس سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے. یہ ہیں وہ آیات جنہیں میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. یہ پچھلے مہینے کے جو جمعے تھے میں ذرا ان کا ایک حساب آپ کو بیان کر رہا ہوں. 1 جون کو میں یہاں آپ کے مابین موجود تھا اور مجھے اپنی ایک بات یاد ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، جس کا تذکرہ آج پھر مجھے جو اپنی آخری باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ اس کا ذکر جڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے جب کراچی اور حیدرآباد میں فوج کو بلانا پڑا اور اس کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکا، تو گویا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی حکومت اور خاص طور پر سندھ کی صوبائی حکومت نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی. نہایت خوفناک وہ حالات تھے جن میں کہ بے نظیر بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ عجیب صورت ہے کہ سندھی جو ہیں وہ پولیس کو خوش آمدید کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں توقع ہے اس کی کہ وہ ہمارا ساتھ دے گی، اور مہاجر فوج کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج ہمارا ساتھ دے گی. یہ انتہائی خوفناک تقسیم تھی جو خود ایک ملک کے وزیر اعظم کے الفاظ تھے، اور یہ کہ چھاپا مار جنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ کہ 10 سال سے وہ آ رہے تھے لوگ جو بھی یہاں پر جو تخریب کار ہیں ہندوستان سے. یہ مختلف باتیں میں نے بیان کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اس لیے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ صوبائی حکومت ناکام، مرکزی حکومت ناکام. گویا کہ سیاسی عمل جو ہمارا شروع ہوا ہے اس نے کم سے کم سندھ میں امن و امان کے قیام کے ضمن میں اپنی شکست تسلیم کر لی. پھر یہ کہ سول ایڈمنسٹریشن ناکام، فوج کے آنے کا یہی مطلب ہے. بہرحال وہ بعد میں عرض کروں گا. وہ جون کا پہلا جمعہ تھا اور پہلی تاریخ تھی. دوسرا جمعہ 8 تاریخ کو میں نے کراچی میں پڑھایا ہے ایک مسجد میں، وہاں تقریر کی، وہ تقریر کے شاید کیسٹ یہاں بھی پہنچے ہوں، لیکن خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کے جو حالات ہیں ان کے ضمن میں میرے لیے تو مجھے ہمیشہ رہنمائی قرآن مجید سے ملتی ہے. میں نے یہاں بھی حوالہ دیا تھا بعض آیات کا، لیکن وہاں میں نے تفصیلاً ان پر گفتگو کی. 15 جون کو اب غور کیجئے، میں نے جمعے کی نماز پڑھائی ہے، جامع مسجد ہے بہت عظیم الشان برمنگم میں، انگلستان میں برمنگم کی جامع مسجد. 22 جون کو اسپین کا جنوب مشرقی ساحل جو ہے اس کا ایک شہر ہے نرخا، لکھا جاتا ہے نرجا لیکن یہ کہ وہاں تلفظ جو ہے جے کا خے ہے، نرخا میں وہاں میں نے نماز جمعہ ادا کی اور میں نے خطبہ بھی دیا وہاں انگریزی زبان میں. 29 جون کو پھر میں نے جمعہ ادا کیا ہے پھر انگلستان میں ڈیوزبری، یہ کافی لندن سے نارتھ میں ہے، کافی 200 میل سے زائد، وہاں پر میں نے جمعہ ادا کیا ہے. تو یہ جو میرا سفر رہا ہے اس میں، بلکہ نوٹ کر لیجئے کہ فرانس میں بھی میں نے اس دفعہ کافی سفر کیا ہے، دن تو صرف 4 میں نے لگائے، لیکن یہ کہ پیرس میں 2-3 تقاریر بھی ہوئی، اس کے علاوہ لیون ایک جگہ ہے تقریباً 300 میل جو پیرس سے جنوب مشرق کی طرف ہے، اور وہ آخری مقام ہے جہاں عرب پہنچ گئے تھے فرانس میں، وہاں بھی میں گیا اور میں نے اس جگہ، بہرحال اس اعتبار سے کہ یہاں تک مسلمانوں کے قدم اسپین میں آئے تھے تو ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ زیارت کی ہے اس جگہ کی. اس کے علاوہ فرانس کے اندر میں نے مزید بھی سفر کیے. بہرحال فرانس کا، اسپین کا، انگلستان کا، میرا یہ جو 25 دن گزرے ہیں تقریباً، اس مرتبہ کافی میں نے سفر کیے ہیں، بائی روڈ بھی کیے ہیں، بائی ٹرین بھی کیے ہیں اور ہوائی جہاز سے تو کیے ہی ہیں. اپنے اس سفر کے کچھ مشاہدات اور تاثرات ہیں جن کو میں نے ایک انڈیکس کی شکل میں تو کچھ بیان کر دیا تھا، فہرست عنوانات تو خطاب عید میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اب مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کرنا ہے. جیسے کہ میں نے اپنے خطبہ عید میں کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تصویر کا جو تاریک رخ ہے وہ سامنے لانے سے پہلے ایک روشن رخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمارا ایک جو ذہنی معاملہ ہے وہ متوازن ہو، ایسا نہ ہو کہ مایوسی کے جو ہے دھندل کے وہ اتنے گہرے ہو جائیں، اس لیے کہ مایوسی جب شدید ہو جاتی ہے تو انسان میں سے قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اس میں برقرار نہیں رہتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تاریک رخ سامنے آ رہا ہے وہاں اگر کوئی حقیقی، یہ نہیں کہ ہم خود گھڑ لیں اور بنا لیں، وشفل تھنکنگ ہو، خواہشات ہوں، امانی ہو، نہیں، لیکن اگر یہ کہ کوئی پہلو ہے جو امید افزا ہے تو وہ بھی سامنے لایا جائے. تو سب سے پہلے چند باتیں میں اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ فرانس میں بھی اور انگلستان میں بھی بے شمار مساجد بن چکی. پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ مسجدیں صرف کہیں کمروں میں، کہیں فلیٹس میں، کہیں کوئی مکان چھوٹا سا خرید کر، کہیں کوئی گرجا جو ہے وہ خرید کر بنائی جا رہی ہے، لیکن اس مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ انگلستان میں خاص طور پر، لندن میں بھی کئی مسجدیں باقاعدہ تعمیر ہوئی ہیں مسجدوں کی حیثیت، اور اس میں جو سب سے بڑی مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں جس سے مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی ہے اور مجھے ایک روشنی کا مینار وہاں نظر آیا ہے، وہ ڈیوزبری کی مسجد ہے. اتنی عظیم الشان مسجد، میں نے عرض کیا تھا جو اپنے عید کے خطبے میں بھی، عظیم الشان اس اعتبار سے نہیں کہ وہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، وہ عظیم الشان مسجدیں تو آپ کو ملیں گی امارات میں یا سعودی عرب میں. اصل میں شان وہ نہیں ہوتی مسجد کی، مسجد کی شان تو وہ تھی جو مسجد نبوی بنی تھی، جہاں سے انقلاب کے سوتے پھوٹے تھے، جہاں کھجوروں کے تنے کھڑے تھے اور اوپر جو ہے وہ کھجوروں ہی کے پتوں کی چھتیں تھیں جو ٹپکتے تھی بارش کے اندر، اور فرش جو ہے اس کے اندر گارا بن جاتا تھا، لوگ سجدے کرتے تھے تو گارے سے ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ بھر جاتی تھی. وہ مسجد تھی اصل جس نے عظیم انقلاب برپا کیا. یہی بات میں نے کہی وہاں بھی کہ دیوبند کی جن حضرات نے تاسیس کی تھی ان کا ایک قول مجھے یاد آیا، وہاں پر بھی یاد آیا، میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ بعض بزرگوں نے جب ان سے یہ کہا گیا کہ کچی عمارت ہے ذرا اس کو پکا بنا لیا جائے تو بڑی پیاری بات کہی تھی کہ عزیزو جب تک عمارت کچی ہے تعلیم پکی رہے گی، جب عمارت پکی ہو جائے گی تعلیم کچی ہو جائے گی. حقیقت یہی ہے کہ وہی بات سمجھ میں آئی. بہرحال میں نفی نہیں کرتا، مسجدیں بنائی جائیں اچھی بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ڈیوزبری کی جس مسجد کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بنائی، اور تبلیغی سے زیادہ نوٹ کر لیجئے، اصل میں گجراتی تاجروں کی ایک برادری ہے. ہندوستان میں گجرات کاٹھیاواڑ اس اعتبار سے بڑا مشہور خطہ ہے، یہاں کے لوگوں کے رگ و پے میں تجارت خراج کیے ہوئے ہیں. یہیں سے یہ میمن برادری ہے جو پاکستان میں آئی ہے, یہیں سے بڑی برادریاں گئی ہیں مشرقی افریقہ, جنوبی افریقہ. تو مشرقی افریقہ کے اندر سے جب وہاں انقلاب آیا ہے اور وہ آزاد ہوئے اور انہوں نے وہ لوکل سنز آف دی سوائل کا کانسیپٹ ابھرا, تو پھر وہاں سے ان لوگوں کو نکلنا پڑا. وہ ایک برادری ہے گجراتی برادری, ایک شہر میں جا کر انہوں نے بڑے سلیقے سے بڑی پلاننگ سے انہوں نے خاص ایک علاقے کو منتخب کیا, اس میں مکان خریدنے شروع کیے. اب وہ علاقہ ہے, عجیب بات یہ کہ اس کا نام ہے سیمل ٹاؤن, جیوز بری کا ایک محلہ سمجھ لیجئے, سیمل ٹاؤن اس کا نام ہے. اور سیمل ہے اشبیلیا جو اسپین کا ایک بہت بڑا تیسرا بڑا سب سے شہر جو تھا قرطبا اور گرناٹا کے بعد, وہ اشبیلیا اسے بھی سیمل کہا جاتا ہے. وہ سیمل ٹاؤن جو ہے ایک ایک کر کے مکان خرید لیے. اب وہاں میں سمجھتا ہوں کہ 200 کے قریب مکان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں, ایک آدھ کوئی کہتے ہیں کہ لوکل گورا وہاں ہے, باقی سب کے سب وہی گجراتی, چند اور پاکستانی یا دوسرے لوگ بھی ہیں. اور اس کے عین مرکز میں انہوں نے مسجد بنائی. مسجد پر پلستر بھی ابھی نہیں ہے, وہ صرف بلاکس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, سیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں, لیکن ہال اتنا بڑا ہے. اوپر نیچے تو انہوں نے کمرے بنائے ہیں, لیکن اوپر ایک مکمل ہال ایسا ہے 200 فٹ سے زائد وہ لمبا ہے اور 90 فٹ چوڑا ہے, 22 اس کے اندر صفے بنتی ہیں اور تقریباً ہر صف کے اندر 160 آدمی آتے ہیں, 3000 سے زائد آدمی ایک چھت کے نیچے جس میں کوئی کالم نہیں, ایک ہال ہے بغیر کسی کالم. اس مسجد کو دیکھا ڈیوزبری میں, پھر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دارالعلوم ہے, 300 طلبا, حفظ کا نظام وہاں قائم. اور پھر یہ کہ باقاعدہ پورا فارغ التحصیل جو ہمارا نظام ہے درس نظامی اس کا انتظام ہے. اس سے کوئی اور 40-50 میل آگے جا کر بری کا مقام ہے, یہ ڈیوز بری ہے اور وہ بری ہے, وہاں بھی ایک دارالعلوم قائم کیا گیا ہے, لیکن وہاں صرف وہ دارالعلوم کی حد تک ہے, ایسا کوئی بہت بڑا ادارہ یا اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے جیسے کہ ڈیوز بری میں. بہرحال سب سے پہلے تو میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ میں نے عین دارالکفر کے مرکز کے اندر, اسے کہا جانا چاہیے کہ ہارٹ ہے انگلینڈ کا, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے لندن تو بالکل جنوب میں ہے اور شمالن جنوبن جو ہے وہ تقریباً 500-600 میل کی جو ہے وہ لمبائی ہوگی اس جزیرے کی, اس کے بالکل وسط میں یہ ڈیوز بری کا مقام ہے اور اس کے بالکل قریب یہ بری کا دوسرا مقام ہے. تو یہ دارالعلوم دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی ہے, اور اس کا جو بھی مجھ پر ایک خوشگوار اثر ہوا ہے وہ میں آپ حضرات تک بھی منتقل کر رہا ہوں. اسی کیفیت کا ایک عکس آپ کو نظر آئے گا, دشمن جب پریشان ہو جائے تو اس سے بھی امید ہوتی ہے کہ غالباً ہماری حیثیت واقعی کچھ بن رہی ہے, اس لیے کہ دشمن کو اب خطرے کا اندازہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی عید کی تقریر میں کہ سنڈے ٹیلی گراف 17 جون کا جو اتوار تھا اس کا جو ایشو تھا, اس میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے, میں لے آیا ہوں وہ, ول اسلام بری اس. اب میں حیران ہوا ہوں جب میں غور کرتا رہا کہ یہ بری کا لفظ انگریزی زبان کا اور ڈیوز بری اور بری یہ دونوں جگہ ہیں کہ جہاں وہ دارالعلوم بنے ہیں, ان کے درمیان کس قدر ایک صنعت لفظی. اگر کوئی واقعتاً شاعر اس طرح کی کوئی کوشش کر کے کامیاب ہو تو اسے بہت بڑی جو ہے ایک تحسین کے ساتھ یاد کیا جاتا, صنعت لفظی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صنعت لفظی ہوئی ہے کہ ڈیوز بری اور بری, اور یہ کہہ رہے ہیں فل اسلام بریس, کیا اسلام ہمیں دفن کر دے گا. اور اس میں خاص طور پر جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے, ایک تو یہ کہ روس کی جو ریاستیں ہیں مسلمان ان میں سے جو مثلاً ایران کے ساتھ واقع ہوئی, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے طوفان کا ہمیں اندیشہ ہے, اور دوسرے یہ کہ ترک جو قبائل ہیں اور جو ترک ریاستیں ہیں ان میں ایک بات انہوں نے کہی ہے بہت سے حضرات کے لیے شاید نئی ہو, وہ یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں نقشبندی سلسلہ جو ہے تصوف کا وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ترکی میں نقشبندی سلسلہ اور خاص طور پر نقشبندیہ مجددہ, حضرت مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ سے جو اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ترکوں میں اس کے ساتھ بڑی ایک عقیدت اور بڑا قلبی لگاؤ ہے ترک قوم کے. لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ نقشبندی سلسلہ ان ریاستوں میں بھی, اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک شیخ ہوتا ہے, اور وہ شیخ گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو بیعت ہوتی ہے, جو شیخ کہے گا وہ مانیں گے, شیخ کہے گا حرکت کریں گے, شیخ کہے گا وہ رک جائیں گے. تو وہ شیخ وہ کہتا ہے, اس مقالہ نگار, وہ مقالہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں شائع کر دوں گا اگر تو ندا کی اشاعت جاری رہی تو, اس میں انگریزی ہی میں اس کا ٹیکسٹ, ورنہ یہ کہ اس کا ٹیکسٹ انگریزی ہی میں مساق میں شائع کر دوں گا, وہ اس کو پورا پڑھیے تو انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑا خوفناک طوفان ہے کہ جو اٹھ رہا ہے ہمارے خلاف. اور کچھ پہلو بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ نقشبندی سلسلہ اور جو شیخ ہے اس کا کنٹرول، اس کے ساتھ سم و تعات کا جو نظام لوگوں کا جو اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہے جنہوں نے ان سے بیعت کی ہے، یہ ہے اصل شے جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بنی. میں نے جیسا کہ خطبہ عید میں بھی عرض کیا تھا، سورہ طہٰ کا وہ مقام بڑا پیارا ہے. فرعون نے اپنے درباریوں کو اور اپنے وہ جادوگروں کو، جبکہ وہ کچھ پسو پیش کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آنے میں، تو جو کنوینس کرنے کے لیے اور پرسویٹ کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے جو الفاظ کہے تھے وہ بڑے عجیب ہیں. در حقیقت تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. الفاظ یہ ہیں کہ یہ دو اشخاص جو ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں، تم اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں. یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتہم المثلی، اور وہ یہ چاہتے ہیں تمہارا مثالی تمدن، تمہاری مثالی تہذیب جس کو بنانے میں تم نے اتنی محنت صرف کی ہے، اس تمدن کو ملیا میٹ کر دیں گے. آج مغربی تہذیب کو خطرہ ہے. اصل ظاہر بات ہے خطرہ ان کے تمدن کو ہے، ان کے نظام کو ہے، ان کی تہذیب کو ہے. وہ بات جو کبھی علامہ اقبال نے کہی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی تو کہاں نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو وہ ہے اندیشہ کہ جو آج مغرب میں، اس کے علاوہ بھی کچھ مضامین وہاں چھپ رہے ہیں. یہ تو میں نے ڈیلی کیونکہ پرچہ ہے، ٹورنٹو اسٹار کی بھی ایک صاحب نے مجھے کٹنگ دی ہے حال ہی میں، جو ٹورنٹو میں چھپتا ہے کینیڈا میں، اس میں بھی اسی قسم کے خیالات. مڈ ویک ایک 14 جون کا یہ انگلستان کا ایک ہے پرچہ جو ہفت روزہ ہے، اس میں بھی مقالہ آیا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے کچھ عرصے قبل ایران کے انقلاب کے بعد پورے یورپ میں اور پورے امریکہ میں اور پورے مغرب میں کہنا چاہیے ایک خوف کی لہر آئی تھی، دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. میں حیران یہ ہو رہا ہوں کہ اس وقت تو وہ ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ نظر نہیں آ رہا. ایرانی انقلاب بھی اب اس کیفیت میں نہیں ہے جس کیفیت میں وہ اس وقت تھا، اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. باقی یہ کہ اور جگہوں پر بھی ہمارے ہاں بھی بے نظیر کی حکومت ہے. اب وہ اسلامائزیشن جسے ندا کے تازہ ادارے میں اسلام کاری کہا گیا ہے، وہ بھی ختم ہو چکا معاملہ جو ہے، وہ تو ریورس گیئر میں پڑ چکا. لہذا ان کو خطرہ پھر بھی محسوس ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ان علاقوں میں، آپ کو معلوم ہے الجیریا میں، الجیئرز میں، وہاں ایک ایسی پارٹی جو ہے انتخابات میں کامیاب ہو گئی، دنیا میں تہلکا مچا ہوا ہے، فنڈامنٹلسٹ الیکشن میں کامیاب ہو گئے. اگرچہ اندیشہ یہی ہے کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ انہیں اختیارات نہیں منتقل ہونے دے گی، بلکہ ان کی طرف سے تھریٹس آ گئی کہ اگر ان کو ان اختیارات جو ہے اس پارٹی کو منتقل کیے گئے تو ہم مارشاء اللہ نافذ کر دیں گے. حالات جو ہے کوئی خوش آئند نہیں ہے مسلمان ممالک میں، لیکن اس سب کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا خوف جو ہے وہ خود ہمارے لیے ایک امید افزا پیغام ہے کہ معلوم ہوتا ہے چاہے ہمیں وہ بات نظر نہیں آ رہی، ہمارے دشمنوں کو کہیں بات نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے. اسی ضمن میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، ہمارے ہاں بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ کسی شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں، اور یہ بڑے پرانے بزرگ ہیں، یہ شاہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ کوئی اور شاہ ولی ہیں. میرا چونکہ کوئی رجحان ان پیشن گوئیوں کی طرف نہیں ہوتا، کوئی ذوق نہیں ہے، لہذا کبھی سنجیدگی سے نہ میں نے اس کی طرف توجہ کی، نہ کبھی سنجیدگی سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا پیشن گوئیاں ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً تذکرہ سنتا ہوں. اسی طرح مغرب میں ایک شاہ ولی پیدا ہوئے تھے، 1509 میں ان کی پیدائش تھی، نوٹرے ڈیمس ان کا نام تھا، ایک راہب قسم کا درویش آدمی تھا عیسائی، اس نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی. وہ جو پروفیسیز ہیں آف نوٹرے ڈیمس، ان کی اس وقت جو ہے بڑی گفتگو ان کے بارے میں جو ہے یورپ میں مغرب میں ہو رہی ہے، بڑا چرچا ہے ان کا. ربائیاں انہوں نے لکھی تھی، فرینچ ربائیاں، کوارڈرنٹس وہ کہلاتے ہیں، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں اب معلوم ہوئی ہیں کہ واقعتاً 1500 16ویں صدی کا آدمی، لیکن اس نے 18ویں صدی 19ویں صدی 20ویں صدی کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور وہ معلوم ہوا کہ منطبق ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ایسے مبہم الفاظ ہوا کرتے ہیں کہ جو ان کا ایگزیکٹ جو ہے پہلے سے معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے کہ مفہوم کیا ہے، لیکن جب حالات واقع ہو جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا. اس پر ایک پکچر بھی بنائی گئی ہے، اور وہ اس کو انہوں نے کافی اس وقت جو ہے پھیلایا ہے. اس میں ہٹلر کا ذکر موجود ہے، امریکہ کی دریافت کا ذکر موجود ہے، امریکہ کی سول وار کا ذکر موجود ہے، نیپولین کا ذکر موجود ہے. اور واقعہ یہ میں خود حیران ہوا ہوں، میں نے دیکھے اس کے چند حصے، کہ ان الفاظ کی بڑی گہری مطابقت جو ہے ان واقعات کے ساتھ ہے. اب اس کو جو آگے کے حالات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اب خود اس کو ریڈ کیا ہے. وہ تو حالات جب آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس سے آگے کی جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ حقیقت میں ان کا مفہوم کیا تھا. اور میں نے آج یہ سوچ رہا تھا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہزار برس کا ہے، مما تعدون، جو تمہاری گنتی کا ہزار برس ہوتا ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہر ہزار برس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تیار ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ منصوبہ جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے، جیسے آپ کا پانچ سالہ منصوبہ، دس سالہ منصوبہ. اور جو لوگ روحانی اعتبار سے کچھ لطیف یعنی وجود جن کا ہوتا ہے، جن کی روح جو ہے کچھ عالم بالا کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لیتی ہے، تو ان لوگوں کا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ حالات کا معلوم ہو جانا اس عالم ارواح کے ذریعے سے، تو یہ بات کوئی بعید قیاس نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ باتیں جو ہے عین ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی درویش واقعی ایسا ہو روحانی اعتبار سے کہ انہیں جو باتیں کہی ہیں وہ بہت حد تک صحیح ثابت ہوئی. لیکن میں جو بات اس کے لیے تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو پیشن گوئی ہے آئندہ حالات کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ورلڈ وار جو ہے اسی صدی کے اختتام سے پہلے پہلے تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے، اور اس کے ضمن میں جو انہوں نے ریڈ کیا ہے، جو پکچر بنائی ہے، اس میں جو اس کو بیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ پیدا ہو جائے گا، اور وہ اینٹی کرائسٹ مسلمانوں میں سے ہوگا. عالم اسلام میں سے ایک زبردست تحریک اٹھے گی، اور وہ اینٹی کرائسٹ، اصل میں یہ لفظ سمجھ لیجئے، اینٹی کرائسٹ کے معنی ان کے ہاں دجال کے ہیں، مسیح کا مخالف. مسیح کا مخالف جو ہے وہ در حقیقت ہماری روایات کے اعتبار سے دجال ہوگا. جو باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ دجال سے متعلق ہیں. یہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، وہ ہمیں بری کریں گے، وہ ہمیں ختم کریں گے، وہ ہماری تباہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جو کچھ اس کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ زیادہ منطبق ہوتی ہیں دجال سے متعلق جو پیشین گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی خونریزی تو ہوگی، بہت بڑی تباہی تو آئے گی. دجال کا جو فتنہ ہے کہاں تک پہنچے گا؟ یہاں تک آتا ہے کہ وہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائے گا. وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے ان کا، وہ اس کے لیے جو کچھ انہوں نے ساز و سامان تیار کیے ہیں، جو ایٹمی ہتھیار انہوں نے اپنے پاس فراہم کیے ہیں، ان کے انبار لگا لیے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کبھی استعمال نہ ہو، یہ تو وقت کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اس پیشین گوئیوں کے اندر موجود ہے جس سے میں یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. پہلے بھی میرا خیال یہ تھا کہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے ان واقعات کے لیے جن واقعات کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان سے جو غلطی ہو رہی ہے نوٹری ڈیمس کی پیشین گوئیوں کو جو اس وقت تعویل کر رہے ہیں، غلطی صرف یہ ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف حضرت مسیح علیہ السلام وہ مسلمانوں میں سے اٹھے گا، حالانکہ در حقیقت وہ یہودی ہوگا جس کو انہوں نے اس وقت، جنہیں کہ اس وقت عیسائیوں نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، لے پالک بنایا ہوا ہے. اصل میں تو ان کی تباہی کا جو اصل سامان ہے وہ در حقیقت ان کی اپنی گود میں پل رہا ہے، اور اس لیے کہ وہ در حقیقت یہودی ہوگا دجال. اور پھر جو کچھ ہونا ہے تو اس کا بھی آج کل یورپ میں بہت چرچا ہے اس پکچر کا. تیسری بات جو اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی ایک خوش آئند پہلو ہے، وہ یہ ہے آئی ایم اے کی کنونشن جس کی دعوت پر میں گیا تھا، یہ در حقیقت ایسوسیشن ہے امریکن ڈاکٹرز کی، امریکہ کے مسلمان ڈاکٹر کینیڈا اور امریکہ، انہوں نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور تقریباً 25 برس ہو گئے، اس لیے کہ 23واں یہ ان کا اجلاس تھا سالانہ، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ. 23 کنونشن سالانہ وہ کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ پہلی مرتبہ انہوں نے باہر قدم نکالا اور اسپین میں اپنا یہ کنونشن منعقد کیا. اس سے پہلے پچھلے سال انہوں نے کوشش کی تھی کہ سری نگر میں ہو، انتظامات مکمل ہو گئے تھے، لیکن عین وقت پہ بھارت کی حکومت نے ان کی اجازت جو ہے منسوخ کر دی. لہذا گویا کہ امریکہ سے باہر ان کا پہلا کنونشن اس سال ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور میں نے اسپین کی سیر اور وہاں کے مقامات کو دیکھنے کی جو ایک خواہش دل میں ہر مسلمان کے ہے اس کے لیے میں نے وہ دعوت قبول کر لی تھی 6 مہینے 7 مہینے پہلے کی بات ہے. ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جمعہ کے عید کے خطبے میں، واقعہ یہ ہے کہ حالات جس قسم کے تھے ہمارے ملک کے اس میں بالکل طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تھی. میرے اپنے قریبی احباب کو معلوم ہے کہ میں ہر وقت منتظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی رکاوٹ آ جائے، اور میں رک جاؤں، لیکن بہرحال بد عہدی میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کے وہ سارے پروگرام چھپ گئے تھے، چیف گیسٹ سپیکر کی حیثیت سے ان کے مین بینکویٹ میں مجھے تقریر کرنی تھی، تو وعدہ خلافی جو ہے تو ممکن نہیں تھی. بہرحال وہ حالات ہوئے، میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پر بھی جو مشاہدہ کیا، اور پھر انگلستان میں بھی بعض مسلمان فیملیز کے ہاں جا کر ان کے ہاں، کیونکہ ہوتا ہے اکثر حضرات جو ہیں بہت ہی اصرار کے ساتھ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اگر معذرت کریں ناراض ہوتے ہیں، تو کئی خاندانوں میں جانا ہوا. میں اس کی جو ایک روشن بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا اور اب بھی وہ ایک درجے میں برقرار ہے کہ جو مسلمان امریکہ میں یا یورپ میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، وہ چاہے ہندوستان پاکستان سے گئے ہوں اور چاہے وہ عرب ممالک سے گئے ہوں، ان کی آئندہ نسلوں کا مستقبل نہایت تاریک ہے. ظاہر بات ہے وہاں کی تہذیب، وہاں کی تعلیم، وہاں کی پرمیسو سوسائٹی، ہر طرح کی چیزیں جو ہے اس کی اجازت. اب ظاہر بات ہے گھر میں وہ کتنا وقت صرف کریں گے، وہ بچے جو ہیں کالجوں میں سکولوں میں وقت لگاتے ہیں 8 گھنٹے، پھر ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، بازار میں نکلیں گے، سڑکوں پر جائیں گے، تو کیسے کنٹرول کر لیں وہاں کی فضا جو ہے، اس کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں. تو اس میں میرا جو نقطۂ نظر تھا وہ تو یہ تھا کہ تقریباً ڈومڈ ہے وہ نیکسٹ جنریشن، اس کا مستقبل بالکل تاریک ہے. اس میں اس مرتبہ جو مجھے ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو سیکنڈ جنریشن وہاں پر اب پیدا ہو رہی ہے، اگرچہ یہ میں جانتا ہوں ابھی اپنی اس رائے پر قائم ہوں کہ اس کی عظیم اکثریت کا مستقبل تو بہت تاریک ہے دینی اور اخلاقی اعتبار سے، لیکن کچھ لوگ جو بچ رہے ہیں، یعنی جس کو میڈیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ کیجوئلٹی ریٹ بہت ہائی ہے، اس میں یقیناً اموات بے شمار ہوگی کہ ان کا اخلاق اور دین کا دیوالہ نکل جائے گا، وہ جذب ہو جائیں گے اس ماحول کے اندر. لیکن جو بچ جائیں گے، جن والدین نے بھی ہمت کر کے اپنی اگلی نسل کو بچا لیا، وہ نہایت قیمتی ہوں گے. وہ نوجوان جو ہے یہاں کے 1000 نوجوان کے برابر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں رہ کر اگر اپنے ایمان اور اسلام کو بچا لیا، اگر کہیں ان کے اندر جو ہے وہ استقامت جو ہے قائم رہ گئی، چاہے وہ 1000 میں 1 ہو، تو وہ 1000 میں 1 جو ہے یہاں کے 1000 نوجوانوں کے برابر ہوگا. میں نے دیکھا اس مرتبہ نرخا میں بھی جو وہ کنونشن ہوئی، وہاں پہ چونکہ فیملیز آتی ہیں، تقریباً 250-300 ڈاکٹرز تھے جو امریکہ سے آئے تھے، کچھ اور انگلستان سے بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز تھی. ان کے نوجوانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، ان میں سے بعض کے جو کیفیت میں نے دیکھی ہے، ان کا یقین، ان کا ایمان، اعتماد دین کے اوپر، ان کی کمٹمنٹ، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے لیے ایک بڑا ہی، جسے گڈ اومن کہا جاتا ہے، ایک بہت عمدہ ایک نشانی ہے. اگرچہ وہ بہت کم ہوں گے، خال خال ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کا قدر و قیمت کے اعتبار سے مستقبل کے اندر ان کے جو اثرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت گہرے ہوں گے، بہت دور رس ہوں گے. ہمارے طرح کے نوجوانوں کی طرح وہ اپولوجیٹک نہیں ہے، معذرت خواہانہ نہیں، وہ وہیں پلے بڑھے ہیں، اسی تہذیب میں، اسی ایکسنٹ میں انگریزی بولتے ہیں، انہیں سکولوں اور کالجوں میں انہوں نے تعلیم پائی ہے، اور پھر وہاں رہ کر اگر دین و ایمان پر قائم رہ گئے ہیں، تو جو اعتماد ان میں ہے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت قیمتی متاع ہے، بہت قابل قدر ہے. ان چیزوں کے نتیجے میں میں نے عرض کیا تھا اپنے خطبے کی عید کے خطبے میں کہ میرا ذہن منتقل ہوا کہ قرب قیامت کی علامات جو احادیث میں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ ان علامات میں سے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، صحیح احادیث میں آئی ہیں، تو وہ تو ایک فزیکل واقعہ ہوگا قیامت کے بالکل قریب کہ سورج جو ہے معلوم ہوگا کہ ایسا نظام شمسی جو ہے اس میں ایسا خلل رونما ہو جائے گا کہ ابھی تو ہماری زمین گھوم رہی ہے ایک سمت میں، ہو سکتا ہے کہ ریورس گیئر لگے، زمین کی جو ہے وہ جو ہے دوسرے رخ کے اندر اس کی گردش ہو جائے، تو سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنے لگے. لیکن یہ کہ کیا اسی کا عکس یہ بھی ہے، یہ بہت سے لوگوں کو پہلے سے خیال تھا، لیکن میں بہرحال اس کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید کبھی نہیں رہا. لیکن یہ حالات جو میں اس مرتبہ دیکھ کر آیا ہوں، اس سے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ کیا اللہ تعالی کی مشیت یہی ہے کہ اب اسلام کا سورج بھی مغرب سے طلوع ہو. یہ جو خورشید ہے یہ تو ابھی طلوع ہونا ہے قیامت کے بالکل قریب جا کر مغرب سے، لیکن خورشید اسلام کیا اس کا طلوع بھی اللہ تعالی کی مشیت میں ہے؟ اس کے اپنا جو منصوبے ہیں، اللہ تعالی کی اپنی تدابیر ہیں، اس کے اپنے منصوبے ہیں، 1000 سال کا اس کا ایک دن ہے اور اس کے معاملات طے ہوتے ہیں، تو کیا عجب کہ اسلام کا یہ سورج جو ہے وہ بھی مغرب سے طلوع. اب میں اس کے بعد جو تاثرات کا ذرا تاریخ پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست ہم سے. ابھی جو باتیں میں کر رہا تھا وہ مغرب اور دیارے دیار غرب کی باتیں ہیں، لیکن اب جو باتیں کرنی ہے وہ مشرق اور خود اپنے حالات کے بارے میں. اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اپنے عید کی خطاب میں، کہ واقعہ یہ ہے، میرے احباب جو مجھ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، آج سے 4 سال قبل مجھ پر ایک کیفیت جاری رہی تھی شدید ڈپریشن کی. میں جا رہا تھا، لاہور سے چلا تھا اس نیت سے کہ استحکام پاکستان نامی جو میری کتاب ہے اس کا دوسرا حصہ جا کر میں وہاں حجاز مقدس میں سکون مل جائے گا، وہاں بیٹھ کر لکھوں گا، یہاں وقت نہیں ملتا، پروگرام ہے، درس ہے، تقریر ہے، دورے ہیں، اور تحریر کے لیے، تصنیف کے لیے بہرحال ایک بالکل دوسری فضا درکار ہوتی ہے جو مجھے پاکستان میں نصیب نہیں ہوئی. لہذا میں چلا تھا لاہور سے، لیکن چند گھنٹے میں کراچی میں رکا، اور کراچی میں اس وقت وہ قیامت صغرا آئی تھی، وہ جو انتہائی خوفناک واقعہ ہوا تھا، اور پٹھانوں کا اور مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا، خصوصاً بہاریوں کا جو ٹکراؤ ہوا تھا، اور جو صفاقی اس وقت جو ہے کے مظاہرے سامنے آئے تھے، گھر جلائے گئے، اور گھروں سے نکلتے ہوئے بچے، اگر جو بچے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اگر گھر سے نکل کے بھاگے انہیں اٹھا کے پھر اسی جلتے گھر میں پھینکا گیا ہے. بہت سے پٹھان جو بےچارے مختلف آبادیوں کے اندر وہ ٹال لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ٹالوں سمیت وہاں بھسم کیا گیا. اس قسم کی صفاقی کے منظر جو ہے وہ دو طرفہ ہوئے، میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، یہ دونوں طرف سے ہوئے، حملے ہوئے. اس کا مجھ پر اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ میں وہاں جا کر تقریباً ایک ہفتہ ایک صدمے کی کیفیت سے دوچار، نہ میں کچھ لکھ سکا، نہ میں کچھ سوچ سکا، ایک سکتے کی کیفیت. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ملک کس نام پر بنا تھا؟ تیرے دین کے نام پر بنا تھا. ہم یہاں پر کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ مجھے نعیم صدیقی صاحب کا یہ شعر اب اس زمانے کا یاد ہے جبکہ میں طالب علم تھا، کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہم نے تو نہ معلوم کتنے امیدوں کے چراغ یہاں جلائے ہوئے ہیں. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ صورتحال جو ہے انتہائی خوفناک. حالانکہ میں کہہ چکا تھا، میں تو 1982 میں کہہ چکا تھا کہ حالات خوفناک ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے پیش بینی میں کچھ کسی چیز کا دھندلا سا اندازہ، ایک یہ کہ جب وہ صورت سامنے آتی ہے تو اس کا ایک صدمہ جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے. تو ایک ہفتے میں وہاں پر بالکل گم سم اور بالکل سکتے کی حالت میں رہا، مکہ مکرمہ میں ایک حرف لکھ نہیں سکا. بالکل یہی کیفیت مجھ پر 6 دن جو ہسپانیہ میں گزرے، اگرچہ اس میں بہرحال میں نے تقریر بھی کی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں لکھ کر لے گیا تھا، ورنہ شاید میں تقریر نہ کر سکتا. لندن میں میں نے جیسے بھی ہوا اسے لکھ لیا تھا، لہذا وہ جا کر میں نے وہاں تقریر کر دی. فجر کی نماز کے بعد 4 دن کچھ درس قرآن بھی انگریزی میں دیا، لیکن یہ کہ باقی جو میں نے حالات وہاں دیکھے ہیں، غرناطا بھی دیکھا میری آنکھوں نے، وہ لیکن علامہ اقبال نے جو کہا تھا، غرناطا بھی دیکھا میری آنکھوں نے، وہ لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. پھر جو قرطبہ میں بیٹھ کر انہوں نے مسجد قرطبہ پر جو آنسو جو ہیں ان کی آنکھوں سے بلکہ ان کے دل سے بہے، ان کی نظمیں جو ہیں، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا حامی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. اب یہ کیفیات. علامہ جب 1908 میں واپس آ رہے تھے اپنی تعلیم مکمل کر کے، اس وقت تو ان کے جذبات جو ہے وہ بہت شدید جو ہے جوش ان میں آیا تھا، ابال. جب جہاز ان کا گزرا تھا سسلی کے قریب سے، سقلیہ، یہ عرب نام ہے جزیرہ سسلی کا، سقلیہ، وہ نظم ان کی بانگ درا میں ہے اس دور کی، جس میں یہ آتا ہے کہ رولے اب دل کھول کر دیدے خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، اور غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. اب وہ جو انہوں نے مرثیہ کہا اس وقت، وہ تو ہے 1908 کی بات، لیکن یہ گول میں اس کانفرنسوں کے سلسلے میں جو علامہ کو جانا پڑا پھر اس کے بعد انگلستان، تو ایک سفر میں پھر وہ ہسپانیہ بھی گئے ہیں، مسجد قرطبہ کی زیارت بھی کی ہے، الحمرا بھی دیکھا ہے، پھر جو اشعار کہیں وہ بال جبریل میں ہیں، اس لیے کہ وہ بعد کا معاملہ ہے. بہرحال وہ جو کیفیت میری رہی ہے کہ تہذیب، تمدن، علم، روشنی، اس کے اعتبار سے دنیا کا روشن ترین خطہ تھا اس وقت. اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مد مقابل اگر تھا تو بغداد کا علاقہ تھا، باقی پوری دنیا میں کہیں کچھ نہیں تھا، تاریکی تھی. یورپ میں تو انتہائی تاریکی تھی، نہ علم تھا، نہ سائنس، نہ فلسفہ، بے شریر قسم کا تشدد، نہایت متشددانہ مذہبیت، پوپ کا راج،
اور وہ سخت قسم کا تشدد جو ہے مذہب کا اور آپس میں خونریزی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا یورپ کے اندر اس وقت. ہسپانیہ جو ہے روشنی کا، تمدن کا، تہذیب کا، حضارت کا، یہ گویا کہ ایک روشن مینار تھا. اسی طریقے سے اگر اس کا مد مقابل پورے پورے عرضی پر تھا تو صرف بغداد، یہ دو مرکز تھے اسلامی تہذیب کے. لیکن یہ ہے کہ آج کیا ہوا، وہاں کوئی مساجد میں نماز پڑھنے والا نہیں. صدیوں سے اذانیں جو ہیں، صدیوں سے مسجدیں جو ہیں وہ بے اذان ہیں. وہ محل جو ہے لا یرا الا مساکنہم، اب وہ محل نظر آ رہے ہیں الحمرا، جا کر دیکھیے. بہت بڑا حصہ تو اس کا جو توڑ پھوڑ کر نہ معلوم ستیہ ناش کر دیا، ورنہ الحمرا جو ہے وہ ایک قلعہ تھا. 40,000 وہاں پر افراد جو ہے فوجی وہ تیار رہتے تھے، اور اس کے بیچ میں محل تھا. محل کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے باقی رکھا، باقی سب تباہ و برباد کر دیا. اس کے سامنے، اس کے بالمقابل ایک اس بہت بڑی جامع مسجد جامع العارف بنائی گئی تھی، جاننے والے اور دانشوروں کی مسجد. وہ جامع العارف جو اب اس کا نام بدل دیا، انہوں نے مسجد کا تو نام و نشان مٹ گیا. اس مسجد کے ساتھ بڑے باغات تھے، وہ باغات قائم رکھے ہوئے. وہ تو آتے ہیں نا سیر کرنے والے سیاح، ان سے ٹکٹ لیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں. باغات کو مینٹین کیا مغرب کا، کو مسجد کا نام و نشان نہیں. وہ جامع العارف کا جنرلیف نام بن گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ نام کیا ہے. اصل میں وہ جامع العارف تھا، بہت بڑی جامع مسجد، اور مسجد بھی کن کی، دانشوروں کی، اہل دانش کی مسجد. یہ غرناطہ کا معاملہ ہے. قرطبہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے عید کے خطبے میں کہ آج آپ تصور نہیں کر سکتے، 10,00,000 سے زیادہ آبادی کا شہر آج سے 1,000 سال پہلے، 10ویں صدی عیسوی کے وسط میں، وہ شہر جس میں مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ 10 میل تک لوگ چلے جاتے تھے رات کے وقت، لیکن سڑک روشن اور محل جو ہے ان کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، محلات بنے ہوئے. میں نے کچھ اعداد و شمار سنائے تھے، 24 میل لمبا یہ شہر تھا، آج اس کی آبادی کل 3,00,000 ہے. آج سے 1,000 برس پہلے وہ 10,00,000 کی آبادی کا شہر تھا، 24 میل لمبا، 6 میل چوڑا، 3,800 مسجدیں تھیں، اور ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، 60,000 محل اور بڑے بڑے مینشن جن کے ساتھ باغات تھے، فائن باغات، اور 2,00,000 سے زائد عام مکانات، 80,000 دکانیں، 700 پبلک باتھ، عام حمام جن میں لوگ غسل کرتے تھے. یہ صورت اس شہر کی تھی. اور الزہرہ کا محل بنایا تھا اس نے عبد الرحمن الناشد، جو یعنی عظیم ترین فرما روا گزرا ہے وہاں، اس نے اپنی ملکہ جو ہے زہرہ کے نام پر بنایا الزہرہ. اب اس کا نام و نشان نہیں، سب کھود دیا، اب تو اس کی ایکسکیویشن ہو رہی ہے. البتہ یہ کہ مسجد قرطبہ جو بنائی تھی عبد الرحمن الداخل، پہلا جو عموی حکمران ہے، اس نے شروع کی تھی، ہشام نے اس کی تکمیل کی، عبد الرحمن الثالث نے اس کی مزید تزئین کی، اس کے بعد جنرل منصور نے اس کی تکمیل کی. اتنی عظیم الشان مسجد تصور نہیں کر سکتے آپ، 1,000 سے زائد اس کے ستون تھے. علامہ اقبال نے اس کو تمثیل دی ہے اپنی نظم کے اندر کہ جیسے کسی نخلستان میں کھجور کے درختوں کے جھنڈ ہوتے، ایسے وہ ستون تھے 1,000 سے زائد. اور مغربی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح وہ ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کسی مولڈ میں کہیں دھات کی کسی شے کو ڈھال لیا جاتا ہے کہ کہیں سرے منہ فرق نظر نہ آئے. آج جو وہاں پر جو لوگ سیر کراتے ہیں، جو گائیڈز کہلاتے ہیں، ان کے منہ سے تو ایسی بکواس بھی سننے میں آتی ہے کہ یہ اصل میں مسلمانوں نے نہیں بنائے تھے ستون، بلکہ یہ تو رومن ٹیمپلز کو گرا کر اور وہاں سے یہ ستون حاصل کیے گئے. وہی بات جو آج کہی جا رہی ہے ہندوستان میں، وہ بابری مسجد کے بارے میں اور دوسری بعض مساجد کے بارے میں، لیکن اس بات کا کوئی سراغ جو ہے مورخین کے ہاں نہیں. یہ تازہ جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر ایسا ہوتا گبن لکھتا، متعصب تھا، مسلمانوں کا حقدار نہیں تھا، بڑے بڑے مورخین گزر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کا ذکر پہلے نہیں تھا، آج کہا جا رہا ہے. وہ مسجد قرطبہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کے اشعار میں نے آپ کو سنائے تھے، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں ربط و بود، کعبہ ارباب فن. علامہ نے حرم کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، 6 ایکڑ کے اوپر پھیلی ہوئی مسجد، جس میں صرف 1.5 ایکڑ کا تقریباً جو ہے وہ صحن تھا. وہ صحن بھی کیا تھا، اس میں چشمے فوارے لگے ہوئے تھے اور صرف وضو کرنے کی جگہ تھی وہ، باقی پوری مسجد جو ہے وہ 4.5 ایکڑ جو ہے وہ چھتی ہوئی ہے، جس کے اندر 1,000 سے زائد ستون تھے. تو اس کو کعبہ ارباب فن کہا جا رہا ہے، یعنی فن کا، آرکیٹیکچر کا گویا کہ وہ نہایت ہی ایک اعلیٰ نمونہ ہے. کعبہ ارباب فن ستمت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین، ہے تہے گردوں اگر تیرے حسن کی تیرے نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور کسی میں نہیں۔ ایک مسلمان کا پاک اور صاف دل، سچے مسلمان کا، اس میں جو حسن ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے تمثیل بھی وہ لی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شاعر کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے۔ یہ علامہ اقبال ہی کا ایک امیجینیشن ہے، اور ان کا چونکہ وہ ایک ذہن جو ہے کم سے کم ان کا وہ خالص ایمانی ذہن تھا، لہذا کہاں تشبیہ لائے، قلب مسلمان میں۔ جتنا کہ ایک مسلمان کا، سچے مسلمان کا دل جیسا ہوتا ہے حسین، ایسی حسین اے مسجد تو ہے، باقی دنیا میں تیرے حسن کی نظیر اور کوئی نہیں۔ یہ سارا تمدن، پھر میں صرف تذکرہ کر دوں آپ سے، وہاں پہ علم سائنس انہوں نے تازہ کی، ہر شہر کے اندر، بڑے شہر میں ایک ایک، دو دو، تین تین یونیورسٹیاں، قرطبہ، گرناتا، ساراگوسا، سلامانکا، اشبیلیا، یہاں سے علم گیا ہے یورپ میں، یہیں سے تاریخی چھٹی ہے یورپ کی۔ اسی کے تحت تحریک اصلاح مذہب شروع ہوئی، اسی کے تحت جو ہے تحریک احیاء علم شروع ہوئی ہے۔ یہ تمام فرانس اور جرمنی کی طرف وہاں کے نوجوان آتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، جیسے آج ہمارا نوجوان جاتا ہے مغرب، بلاد مغرب میں پڑھنے کے لیے، وہ پھر وہیں رہ جاتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، وہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے، انہوں نے پھر اپنے ملکوں کو سنوارا ہے، ان کی تعمیر کی ہے، انہیں بنایا ہے۔ آج وہاں بیداری اگر پیدا ہوئی، سائنس کی اگر ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی، یہ سب کا سب بوروڈ ہے، وہی مسلمان عربوں نے ان یونیورسٹیوں سے انہیں دیا۔ اور چار میں آپ سے ذکر کروں، ویسے تو پورا مقالہ انشاءاللہ میں شائع کر دوں گا، اور وہ بھی انگریزی ہی میں شائع کروں گا، میثاق میں یا ندا میں اگر وہ جاری رہا، لیکن یہ کہ اس میں میں چار ابنا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے دور صحابہ سے ایک تمثیل کی حد تک صرف عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ بہرحال چہ نسبت خاک را با عالم پاک، صحابہ اکرام کا اپنا مقام ہے۔ تو چار عبادلہ مشہور ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چار عبادلہ کہلاتے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا چار ابنا اندلس نے پیدا کیے اس دور، وہ چاروں علم کے اور حکمت کی چوٹی پر۔ ابن خلدون فلسفہ تاریخ اور سوشولوجی میں آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اس کی نظیر، اس کی ٹکر کا کوئی مفکر آج تک پیدا نہیں، پورا ویسٹ تسلیم کرتا ہے۔ ابن عربی تصوف اور فلسفہ، اگرچہ وہ بعض لوگوں کے نزدیک جو سمجھ نہیں پاتے اس کے وحدت الوجود کو، وہ در حقیقت اس سے قد اور بعد رکھتے ہیں، ورنہ ہمارے اکثر جو صوفیاں ہیں وہ اسے شیخ الاکبر کے نام سے جانتے ہیں، سب سے بڑا شیخ، وہ بھی اندلس نے پیدا کیا۔ ابن حزم بہت بڑے عالم، تفسیر کے، قرآن کے، سنت کے، حدیث کے، فقہ کے، اگرچہ ان کا مسلک جو ہے وہ ظاہری ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ پر یہ مانا گیا ہے چوکی کا عالم ہے ابن حزم۔ ابن رشد جسے پورا یورپ مانتا ہے، ایوروس ابن رشد، جس نے کہ ارسطو کے فلسفے کو تازہ کیا ہے، اور پورا یہ ریئلزم جو ہے آج یورپ کے اندر، یہ در حقیقت ابن رشد ہی کا وہ تازہ کردہ فلسفہ ہے، جو اس نے ارسطو کے فلسفے کو زندہ کیا اور اسے مانا جاتا ہے۔ استاد اول ارسطو اور استاد دوم ابن رشد ہے ایوروس، یہ چاروں عظیم شخصیتیں ہیں کہ جو اندلس نے پیدا کی۔ لیکن یہ کہ اتنی عظیم تہذیب، اتنا عظیم تمدن، اتنی سطوت، اتنی شان و شوکت، اتنا دبدبا، 800 برس تک کی حکومت، 780 برس ہے سمجھ لیجئے اس کو، 800 کہا جائے گا اس کو، اس لیے کہ 712 عیسوی میں حکومت قائم ہو چکی پورے اسپین میں، اور 1492 میں پھر گرناتا کا جو سقوط ہوا ہے وہ آخری ہے۔ اس طریقے سے یہ جو جنوبی علاقہ ہے اندلس، جس کو اصل میں کہا جاتا ہے، اور دولت گرناتا، اس علاقے میں 780 برس تک حکومت رہی مسلمانوں کی، اگرچہ پورے اسپین میں 780 برس حکومت نہیں رہی۔ شمالی علاقے تقریباً 200 برس پہلے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہو گئے تھے، وہاں کب کہیں 500 برس، کہیں 600 برس، بعض علاقے ایسے بھی تھے کہ جن پہ صرف 50-60 برس حکومت رہی ہے، پہاڑی علاقے جو شمال کے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو پورا اسپین آئیبیرین پیننسولا کہلاتا ہے اس پر کوئی 500-550 برس حکومت رہی۔ البتہ دولت غرناطا جو ہے، یہ جنوبی علاقہ، اس پر پورے 780 برس تک مسلمانوں کی حکومت۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی تاریخ کے 3 ادوار آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، میں اس وقت صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ اس کے 3 ادوار ہیں، پہلا دور جبکہ بنو امیہ کا جو خلافت کا دور ہے، اس کے تحت یہ ایک پروونس تھا، بلکہ پروونس بھی نہیں، سب پروونس، چھوٹا پروونس، اس میں یہ توسیع کا دور ہے. طارق ابن زیاد وہ گئے، پھر موسیٰ ابن نصیر گئے رحمت اللہ علیہما، ان دونوں نے پورے اسپین کو دو سال کے اندر فتح کر دیا. اس کے بعد بھی وہاں پر مختلف امیر رہے جو خلافت بنو امیہ کے تابع تھے. تقریباً یوں سمجھیے کہ یہ 755 عیسوی تک یہ ایک صوبہ رہا ہے، یہ چھوٹا صوبہ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں تحصیل یا سب تحصیل پھر آگے ہو جاتی ہے. پورا اسپین جو ہے فتح ہو گیا دو سال کے اندر اندر. 710 میں پہلی مہم بھیجی گئی حالات معلوم کرنے کے لیے. 711 میں طارق ابن زیاد گئے. 712 تک پورا جو ہے فتح ہو گیا. اس کے بعد بھی یہ پائرینیز ایک سلسلہ، ایک کوہستان ہے جو اسپین کو جدا کرتا ہے فرانس سے. مسلمانوں نے پائرینیز کو کراس کیا، فرانس کے قلب تک پہنچے. پیرس جو ہے کافی شمال میں ہے، بالکل ساحل کے قریب ہے، 180 میل دور ہے اٹلانٹک سے. اس سے 180 میل دور صرف رہ گئے تھے مسلمان، تورز اس جگہ کا نام ہے، وہاں مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے 732 عیسوی میں. وہاں سے گویا کہ پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. البتہ دوسرے علاقوں میں لیون ایک اور جگہ ہے جو مشرق کی جانب ہے، میں نے جب نقشے پر دیکھا ہے تو تقریباً فرانس کا 2/3 ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور جیسا کہ میں نے عید میں ذکر کیا تھا، اسلام کی فتوحات تو اور آگے بڑھ رہی تھی. ایمپرر ہوفا انگلستان کا ایمان لے آیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ اسلام کی فتوحات کا معاملہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی چند چیزیں میں لے کر آیا ہوں، وہ انشاءاللہ شائع کر دی جائیں گی. اس کے بعد دوسرا دور، بلکہ اس وقت ارادہ یہ تھا موسیٰ ابن نصیر کا کہ پورے یورپ کو فتح کرے، اور ہوتا ہوا ادھر سے اٹلی وغیرہ سے اور ترکی سے ہوتا ہوا پھر وہ آ کر اور دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرے، وہاں مسافرہ کرے پورے یورپ کو فتح کر کے. لیکن یہ کہ کچھ صورت ایسی ہوئی جو میں، اب وقت نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنے اس مضمون کو اگلے جمعے میں جاری رکھنا ہوگا. جو بات میں بتانا چاہتا تھا اصل میں وہ تو رہ گئی، اور وہ یہ کہ یہ در حقیقت اسپین کی تاریخ اور مسلم انڈیا کی تاریخ میں بڑی مشابہتیں ہیں. حالات معلوم ہوتا، کاربن کاپی ہے، ڈٹو چلا رہا ہر معاملہ، بالکل ایک ہی وقت کے اندر اسلام آیا. وہ جو میں جملہ سنا رہا تھا عید میں بھی، لیکن وہ باقی رہ گیا تھا بیچ ہی میں، 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں اسلام بیک وقت بر عظیم ہند میں براستہ سندھ اور بر اعظم یورپ میں براستہ اسپین داخل ہوا تھا. بر اعظم یورپ میں اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے 500 ہو چکے. کیا وہی تاریخ سندھ میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان بخشو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالی کو میرا یہ جملہ ہی کہیں پسند آیا ہے کہ میرے لیے اسپین کے سفر کا اس نے سامان کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں اسپین کا سفر، اور کہاں میرے لیے وہاں جانے کا کوئی امکان. یہ ساری چیزیں جو ہیں حکمت خداوندی میں نہ معلوم اسباب کا سلسلہ کہاں جا کر مل جاتا ہے. مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی آج سے 4 پہلے یہ کتاب چھپی ہے کہ بالکل صورتحال وہ ہے، کاربن کاپی ہے. لیکن اس وقت مجھے اصل میں موقع ملا چونکہ انہوں نے مجھے جو ہے موضوع دیا تھا تاریخ ہسٹری آف مسلم اسپین، مجھے پڑھنا پڑا. میں نے اس تفصیل میں کبھی پڑھا نہیں تھا، میں نے کئی کتابیں لی، پروفیسر ہٹی کی کتاب حاصل کی، پھر یہ کہ جسٹس امیر علی کی کتاب حاصل کی ہسٹری آف دی سینیشنز، اور کئی چیزوں سے میں نے مواد حاصل کیا اور وہ کتابیں لے کر گیا تھا. ان کو پڑھ کر مجھ پر بہت سے ایسے انکشافات ہوئے کہ وہ بات جو ایک جملے کی شکل میں میں نے لکھی تھی 4 قبل، اس کے اندر تو بڑی حقیقتیں مزمر ہیں. اس کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ خود مجھ پر منکشف نہیں تھی، بس ایک جملہ تھا جو میرے قلم سے نکلا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور صرف ایک چیز پیش نظر تھی اس وقت کہ بالکل ایک ہی وقت میں اسلام یہاں آیا تھا، جبکہ وہ اسپین میں داخل ہوا ہے اسی وقت سے میں آیا تھا. ایک دوسری بات بھی معلوم تھی، لیکن یہ کہ اس کا کاؤنٹر پارٹ میرے علم میں نہیں تھا. بدقسمتی ہماری کیا تھی، سندھ میں بھی اسلام اس وقت آیا، اسپین میں بھی اس وقت آیا، جب حضور کے انتقال کو 80 گزر چکے. گویا کہ عہد نبوت کی سعادتوں سے ہندوستان بھی محروم رہا اور یورپ بھی محروم رہا. خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی نصف صدی گزر چکی تھی. گویا کہ خلافت راشدہ کی برکات بھی نہیں پہنچی، نہ ہند میں اور نہ یورپ. یہ کب آیا اسلام؟ جبکہ اگرچہ مسلمانوں میں، عوام میں ابھی ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا، جوش جہاد بھی تھا، ذوق شہادت بھی تھا، لیکن حکومت ملوکیت کی آ چکی تھی، اور وہ ملوکیت کے جو بھی لوازم ہیں، وہ پاور سٹرگل، اندیشہ کہ کہیں یہ نہ بڑھ جائے، لہذا اس کی تنابیں کھینچو، کہیں یہ شخص جو نکلتا چلا جا رہا ہے آگے، کہیں ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے، محلاتی سازشیں. نتیجہ کیا نکلا؟ محمد بن قاسم دو سال کے اندر اندر یہ پورا علاقہ جو جہلم تک کا ہے یہاں تک پہنچ گئے تھے، دو سال کے اندر اندر. اسی طریقے سے موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد، پورا اسپین فتح کر لیا دو سال کے اندر اندر، لیکن دونوں کا حشر ایک ہوا، محمد ابن قاسم کو واپس بلا کر شہید کر دیا گیا. کہیں خطرہ نہ بن جائے ہمارے لیے، یہ ہمارے اقتدار کے لیے جو ہے کوئی اندیشے والی بات نہ ہو جائے. ادھر سے موسیٰ ابن نصیر کو بلایا گیا، اور خلیفہ ولید کا جو بھائی ہے اور اس کا جانشین خلیفہ سلیمان، اس نے اتنی توہین کی، اتنی تذلیل کی، دھوپ میں کھڑے رکھا ہے موسیٰ ابن نصیر کو، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، وہ شخص جس نے پورے اسپین کو فتح کیا اور جو پائرنیز کراس کر کے پورے یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہ کہ اس کا حشر یہ ہوا. یہ ہے ملوکیت، یہ ہے وہ بادشاہی، یہ ہے وہ آمریت، یہ ہے کہ جس نے بیڑا غرق کیا ہے. ورنہ جوش و خروش اگر مسلمانوں میں نہ ہوتا، جو عام فوجی آئے تھے، خود جو محمد ابن قاسم کا کردار تھا، یہاں وہ دیوتا بن گیا تھا، ہندو اسے پوجنے لگے تھے. طارق ابن زیاد کا کردار بھی ایسا، اگرچہ بربر تھے، آزاد شدہ غلام تھے، وہ عرب نہیں تھے، موسیٰ ابن نصیر کے غلام، لیکن ان دونوں نے جس طریقے سے، جو مسلمانوں میں جوش و خروش عوام میں نہ ہوتا تو اتنی بجلی کی طرح جو ہے ان کی سرعت کے ساتھ ان کی فتوحات کا دائرہ نہ پھیلتا، لیکن یہ کہ پھر ان دونوں کو بلا کر، یہ ملوکیت ہے کہ جس نے دونوں کو ختم کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں کا وہیں وہ پروسیس رک گیا. ایک بات اور آخری بتا دینا چاہتا ہوں، کیا سبب ہوا تھا اصل میں کہ جو اسپین کے اندر زوال کا سبب بنا، میں نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے اپنے اس مضمون میں، وہ آپ پڑھ لیں گے، لیکن اصل سبب جان لیجئے. جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے اسپین میں، تو اسپین میں کم و بیش 26 مسلمان ریاستیں بن گئی، ٹکڑے ہو گئے، حصے بکھرے ہو گئے، بلکنائزیشن کا لفظ جو میں نے استعمال کیا تھا 1982 میں، جب ضیاء الحق صاحب مرحوم کے نام میں نے خط لکھا تھا، یہ فردر بلکنائزیشن پاکستان کی کہیں آپ کے ہاتھوں نہ ہو جائے، مجھے اس سے اندیشہ ہے، جو یہ مارشل لا کو آپ طویل کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو میں نے وہ لفظ، اسپین جو ہے 26 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عیسائی طاقتیں جو ہیں، عیسائی حکمران ان سے مدد لے رہے ہیں، انہیں موقع مل گیا، اب ایک وقت میں ایک کی مدد کی دوسرے کے خلاف، دوسرے وقت میں دوسرے کی مدد کی پہلے کے خلاف، اپنا زون آف انفلوئنس بڑھاتے چلے گئے، ایک ایک کر کے ریاستیں گرنی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ جو 13ویں صدی کا اختتام ہے تقریباً، یوں سمجھیے اس میں صرف گرناتا کی ایک حکومت رہ گئی، باقی ساری حکومتیں ختم. اور اس کے بعد جب گرناتا بھی ختم ہوا ہے 1492 میں، میں چند چیزیں آپ کو بتا دوں. طے یہ ہوا تھا جو کنگ فرڈیننڈ اور کوئن آئسابیلا ان دونوں نے فتح کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ فتح نہیں کر سکے تھے، مسلمانوں کی تلوار میں ابھی جان تھی، معاہدے کے تحت ہتھیار ڈالے تھے، فتح نہیں کیا تھا انہوں نے، انہوں نے دیا ہے، لیکن معاہدہ یہ تھا تمہیں جاگیریں ملیں گی، یہاں تمام مسلمانوں کو پوری آزادی ہوگی، مذہبی آزادی، جان اور مال اور عزت اور آبرو، ہر شے کا پورا تحفظ. یہ بڑی ایک مفصل جو ہے، جسٹس امیر علی نے اس کا پورا جو ہے ٹیکسٹ دیا ہے، کئی صفحات پر پھیلا ہوا معاہدہ ہے وہ، جس کے بارے میں پروفیسر ہٹی لکھتا ہے کہ معاہدہ تو ہو گیا لیکن وہ جو ہولی میجسٹیز تھی، کیونکہ بہت بڑے عیسائی یہ تو مذہبی لوگ تھے فرڈیننڈ اور آئسابیلا، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی شروع کی، پروفیسر ہٹی کہہ رہا ہے، یہ امیر علی کے الفاظ نہیں، وہ اس نے پھر جو میں ذرا گنوا دینا چاہتا ہوں. 1492 میں سقوط ہوا، 1499 میں مہم شروع ہو گئی، 7 سال بعد ہی جبری ارتداد، فورس کنورشن، زبردستی انہیں بنایا جا رہا ہے عیسائی. اچھا، اب اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مجبوراً کرپٹو مسلمز بن گئے، یعنی چھپے ہوئے مسلمان تھے، ظاہری طور پر وہ عیسائی بن گئے، جان بچانے کے لیے کیا کرتے. اب اس کے بعد انکوزیشن کی عدالتیں بٹھا دی گئیں. انکوزیشن کا مطلب یہ کہ عیسائی اگر کوئی غیر عیسائی غیر مذہبی حرکت کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا. ظاہر بات ہے یہ دل سے تو مسلمان تھے، عیسائی نہیں تھے، لہذا کہیں نہ کہیں کوئی حرکت ان کی پڑھی جاتی تھی کہ یہ تو مسلمانوں والی حرکت تم نے کی ہے، اس کا مطلب ہے تم مرتد ہو گئے ہو، تمہیں جلا دیا جائے گا، لاکھوں مسلمان جلا دیے انکویزیشن کی عدالت نے. اور یہ شروع ہو گیا 1499 میں، کل 7 برس بعد، اور ساری عربی کتابیں اور سارے مینوسکرپٹس لا کر جلا دیے گئے. بان فائر آف عربک بکس، عربی زبان حرام کر دی گئی کہ کوئی ایک لفظ اس کا نہ بولے. 1501 میں حکم نافذ کیا گیا، کاسٹیل اور لیون کے عام مسلمان دو ہی آلٹرنیٹو ہیں، یا مرتد ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ یا ملک چھوڑ کر چڑھے جاؤ. 1556 میں اراگان کے مسلمانوں کو بھی یہ حکم ملا. 1609 میں، یوں سمجھیے کہ کل 1.25 گزری ہے وہ اس معاہدے کے بعد، پوری 117 برس کے یہ، اس کے بعد فلپ تھرڈ جو تھا اس نے حکم دیا تمام مسلمان اس سرزمین اسپین کو چھوڑ کر نکل جائیں، فورس ایویکویشن. لاکھوں کی تعداد میں ان کو بھر بھر کے جہازوں میں چھوڑا گیا. تھوڑا سا فاصلہ ہے، میڈیٹرینین جو ہے کہیں 12 میل ہے جبرالٹر پر یا طریفہ پر، کہیں وہ 30 میل ہے. جا کر انہیں شمالی افریقہ کے ساحلوں کے اوپر اتار دیا گیا. اور یہ کہا ہے پروفیسر ہٹی نے کہ کم سے کم 30 لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے اس عرصے کے دوران، 3 ملین مسلم. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے وہاں بھی لکھا تھا، میرے مقالے میں آپ پڑھ لیں گے، یہ ساری تفصیلیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جنوبی ایشیا کے اندر. بالکل یہی عزائم ہیں شیو سینا کے، آر ایس ایس کے، بی جے پی کے، ہندوستان کے اندر جو زبردست قوت ابھر رہی ہے ان کے یہی ارادے ہیں، یہی عزائم ہیں. بالکل یہی بات جو وہاں پروفیسر ہٹی نے لکھی ہے. میں دہلی کے اندر یہ بات سنایا کئی سال پہلے کہ بہت سے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں نے دو دو نام رکھے ہوئے، ایک ہندوانہ نام اور ایک مسلمان نام. مسلمان نام گھر پر پکارا جاتا ہے، گلی میں وہ ہندوانہ نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ انہیں جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. وہ ہوٹل میں ملازم نہیں ہو سکتا اگر مسلمان نام اپنا لکھوا دے کسی جگہ پر. اس کا جو ہے یہ عام جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے معیشت کے دروازے بند ہیں، لہذا وہ وہاں پر ہندوانہ نام اپنا لکھوا دے. یہ صورتحال بائے نہیں، فورس کنورشن ہوئی ہے. راجستھان کے علاقے میں بہت بڑے تعداد میں مسلمانوں کو مرتد کرایا گیا ہے. یہ تو ایک وقت میں تبلیغی جماعت کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس نے خاص طور پر وہ جو ایک علاقہ ہے کہ جو دہلی کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اس میں جو میو حضرات کا علاقہ، اس میں کچھ بچاؤ کر لیا، ورنہ باقی راجستھان کھلا پڑا ہے. اس کے اندر فورس کنورشن ہوئی، کنورشنز کی گئی ہیں، جبریہ مسلمان جو ہیں ان کو بدلا گیا. یہ ساری تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب میں کیا عرض کروں، میں تو آج بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ اندازہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ باتیں جو ہیں دو حصوں ہی میں کرنی پڑیں گی، بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ کروں گا. البتہ 4 باتیں جو ہیں اس وقت کے حالات جو نہایت خوفناک ہیں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں نے یہی وجہ تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ملک کے حصے بکھرے خدا کے لیے مزید نہ ہونے دو، اس کے استحکام کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالو. اس لیے کہ یہ آج بلکہ مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی ہے، اگر آپ پورے ہندوستان سے اس موجودہ پاکستان کی نسبت نکالیں رقبے کے اعتبار سے، یہ وہی نسبت ہے جو غرناطہ، دولت غرناطہ کی پوری اسپین کے ساتھ تھی. جیسے 200 برس تک مسلمان محدود ہو کر رہ گئے تھے دولت غرناطہ میں، آج پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے بنگلہ دیش بھی ہے، لیکن بنگلہ دیش آپ کو معلوم ہے اس نے پاکستان کا اپنا جو ایک تعارف تھا وہ ختم کر دیا. اب یہ کہ پاکستان کے نام سے تو صرف یہی ایک خطہ ہے جو موجود ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے بھی مزید حصے بکھرے ہو گئے، اگر کہیں اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے، تو پھر وہ ہندو امپیریلزم، ان کا جو ملیٹنٹ انداز ہے اٹھنے کا، جس کے بارے میں میں نے بارہا متنبع کیا ہے، اور میں نے اپنے عید کے خطبے میں بھی چونکہ بیان کر دیا تھا کہ سید شہاب الدین صاحب بھی آئے ہوئے تھے اس کنونشن میں، جو ہندوستان کے ایک رہنما ہے، مسلمانوں کے لیڈر ہیں. ان سے جب میں نے ذکر کیا بی جے پی کی جو کامیابی ہوئی ہے وہاں، انہوں نے کہا اس سے آپ ناپیے نہیں، ہندو ذہن اور ہندو تعصب جس تیزی سے اٹھ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی یہ کہ 3 کے بجائے 83 سیٹیں جو لے گئی ہے جماعت بی جے پی، اور جس کا کہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے، اس کا پہلا قدم انہوں نے سامنے یہ رکھا ہے کہ کنفیڈریشن بنائی جائے پاکستان ہندوستان کے درمیان، جو بہت زور دے رہی ہے موجودہ حکومت پر کہ وہ حملہ کرے پاکستان کے اوپر، آزاد کشمیر کو تو فوراً واپس لے. 3 سے 83 سیٹوں تک پہنچ گئی ایک الیکشن کے اندر. لیکن یہ کہا سید شہاب الدین نے کہ اسے بھی نہ سمجھو، جو اصل تعصب کی لہر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قوی ہے. حالات انتہائی خوفناک ہیں. ہم ہیں کہ بالکل نچنت ہیں، بے ہوش ہیں، کوئی خبر نہیں، اپنے مسائل، اپنی دکان، اپنی ہٹی، اپنا مکان اور اپنا ڈرائنگ روم، اس کے سوا کسی کو کوئی فکر نہیں. چار باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل اب اگلے جمعے میں عرض کروں گا. استحکام پاکستان کی اصل بنیاد اسلامی انقلاب ہے. میں سوچ رہا تھا جب میں نے وہ نظم پڑھی ہے آج، بلکہ دو تین دن قبل، علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ والی نظم اسی انقلاب کے لفظ پر ختم کی. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست صبا دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. ملت اسلامیہ کو اپنے عمل کا حساب کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم چلے کسی اور منزل کی طرف سے پہنچ کہاں گئے ہیں، اسلام کے لیے ملک بنایا تھا، کھڑے کہاں ہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے غلطیاں، اللہ ظالم نہیں ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے خود ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں، افراد نے بھی، قوموں نے بھی اور جماعتوں نے بھی، تحریکوں نے بھی. ضرورت یہ کہ احتساب کیا جائے، سیلف کریٹیسزم کا کام ہو. باقی یہ کہ اصل علاج اسلامی انقلاب، اس انقلاب کے لیے جیسا کہ میں نے جمعے میں عید میں عرض کیا تھا، قربانی کی ضرورت ہے. عید قربان منا لینا اور چھترے اور بکرے ذبح کر لینا آسان ہے، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے کیریئرز کی قربانی، اپنی دنیاوی امنگوں کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنے مستقبل کی قربانی، یہاں تک کہ اپنے جان اور مال کی قربانی کے لیے اگر تیار نہ ہو تو اسلام نہیں آ سکتا. یہ سب کچھ اسی طرح شور مچتا رہے گا. کچھ لوگ جو ہے اسلام کے نام پر سیاسی کھیل کھیلتے رہیں گے، باقی اسلام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ قربانی اس انداز میں دینے کو تیار نہ ہو جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دی تھی. نمبر دو یہ کہ جو بھی وقت اس وقت ہے اس کے لیے جمہوریت ضروری ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہمارے ملک میں لوئسٹ ایپ پر آ چکی ہے، انتہائی بدنام ہو چکی ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے 18 مہینے میں یا 20 مہینے میں، اس کی وجہ سے اچھے اچھے جمہوریت پسند لوگ بھی اب جمہوریت کا جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنے لگے ہیں. لیکن میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، ندا میں ایک مضمون چھپا ہے حیدرآباد کے 14 دن، اور اس میں پھپتی چست کی گئی ہے کہ جمہوریت کا نام لینے والے لوگ جو ہیں انہیں کیا پتا ہم پر کیا بیت رہی ہے. میں جانتا ہوں جو کچھ بیت رہی ہے، میں تو بہت پہلے دیکھ چکا تھا جو بیتے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ کہتا ہوں. اور پروفیسر غفور احمد صاحب کا انٹرویو بھی شائع ہوا اسی ندا کے اندر، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت کے سوا چارہ نہیں ہے، مارشل لا نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو انتہائی خوفناک ہے، وہ سوسائیڈل ہے. 87 میں میں نے کہا تھا 10 سال پہلے لیا الحق صاحب سے، اور بہت کچھ جو کچھ اس وقت جو فصل کاٹنی پڑ رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. لہذا قربانی تو ہے، ہم پر یہ عذاب تو آ رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہم ان عذابوں سے جاگ جائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی جاگ نہیں رہے، سوئے ہوئے. ولیکن قصد قلوبہم، دل اور الٹے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. کتاب اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، دین کی طرف رجوع نہیں ہے، فوج کی طرف رجوع ہے، ماشاء اللہ کی طرف رجوع ہے، انہی چیزوں کی طرف جو ہے وہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں. حالانکہ ہمارا علاج جو ہے وہی ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اگر ہم لوٹ سکے دین کی طرف، ایمان کی طرف، توبہ کریں، اللہ کے جناب میں رجوع کریں. لہذا جو کچھ بھی ہو دستور کے تحت، البتہ سندھ میں اگر فوج بلائی گئی، ظاہر بات ہے دستور کے تحت بلائی گئی، ظاہر بات ہے کہ اس اعتراف پر بلائی گئی کہ وہاں کی سیاسی حکومت ناکام ہو گئی، ظاہر بات ہے کہ اس میں اپنی شکست مانی گئی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ وہاں کی جمہوری حکومت پروونشل ہو یا وہ سینٹرل ہو، نہ وہاں کی جو مشینری ہے سول ایڈمنسٹریشن، ناکام ہو گئے تبھی فوج کو بلایا. اس فوج کو مکمل اختیارات دیے جانے چاہیے تاکہ اس بیماری کو جڑ سے کاٹے. اگر پورے سندھ سے اسلحہ ختم نہیں ہوتا تو محض شہروں کے اندر فوج کو لے جانا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسے پولیس کے درجے پر گرا دینا، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. فوج کا تو مورال گرتا چلا جائے گا، فوج کی حیثیت ختم ہو جائے گی. فوج کو تو ہونا چاہیے کسی بہت چھوٹے ایکشن کے لیے آئے اور پھر جائے سرحدوں کے اوپر. مستقل اگر شہروں کے اندر فوج تعینات رہی تو گویا کہ وہ پولیس کے لیول پر آ جائے گی، فوج کا مورال گر جائے گا، ہماری فوج بددل ہو جائے گی، اور وہ ہمارے دفاع کے لیے انتہائی خوفناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں. لہذا انہیں اختیارات دیے جانے چاہیے، یا تو ٹھیک ہے سنبھالیے، امن و امان قائم کیجیے، اگر فوج کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں کراچی کے اندر اور حیدرآباد میں فوج کو بلایا ہوا ہے؟ لیکن اگر آپ نے بلایا ہے وہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے تو جیسا کہ ان کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے انہیں بھرپور اختیارات دیے جانے چاہیے، وہ اختیارات جو خود دستور میں دیے گئے، اسی دستور سے آپ کی حکومت بنی ہے، اسی دستور کے مطابق آپ حکومت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ چیزیں جو ہیں جو میں نے عید کے خطبے میں بھی کہی تھی، میں اس کو دوہرا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ باقی یہ کہ اسپین کی تاریخ کے بعد کچھ اور پہلو ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اس کی جو کچھ اور مشابہتیں ہیں، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، کئی مرتبہ ہندوستان سے وفد گئے ہیں اسپین میں مطالعہ کرنے کے لیے کہ یہاں مسلمانوں کو ختم کیسے کیا، حکومتیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، مسلمان تو ختم نہیں ہوتا، یہ ہم سے مسلمان ختم نہیں ہو رہا، بھارت کا مسلمان تم نے کیسے ختم کر لیا تھا، اس کی تحقیقیں کر رہے ہیں وہ، اس لیے کہ ان کے عزائم بالکل وہی ہیں۔ اور اگر حالات اسی رخ پر بڑھتے رہے، اگر خدا نہ خواستہ وہی بلکنائزیشن اس پاکستان کی ہو گئی، تو واقعہ یہ ہے، میں تو آج کچھ اور تاریخی شواہد لکھ کر لایا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ معاملہ جو ہے آج کا نہیں ہے، اس سے پہلے دو مرتبہ یہ صورتحال ہندوستان میں پیدا ہوئی، اس وقت کس طریقے سے ہم بچے تھے، کیا صورتحال ہوئی تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک نسل دوسری نسل کو کیا دے رہی ہے اس ملک کے اندر، وہ نسل جس نے پاکستان بنایا تھا وہ اب تلک امت القد خلق اس کے حکم میں آ گئی، اب جو نسل آئی ہے اس نے کیا دیا ہے، اسے کیا انتقال کیا ہے، اس کے نام کون سی زمین منتقل کی ہے، ہماری بات پہچانی نہیں گئی۔ مجھے جگر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جگر وہ تو زر سرتا پا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ ہم نے ایک درمیانی بات کی ہے، ہم نے تنقید کی ہے آئی جی آئی پر بھی، تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر بھی، لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گھڑے کی مچھلی بن جاؤ تو وارے نیارے ہیں، اور ورنہ نہ آپ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اور صحافت کے اندر آزاد صحافت کا آسان کام نہیں رہا، اب تو یہ ہے کہ وہ ایک کاروبار ہے، اور کاروبار ظاہر بات ہے کہ دھڑے بندی کے ساتھ چلتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔